الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج ارادہ ہے کہ رمضان مبارک کے تعلق سے قرآن حکیم میں جو بڑا قیمتی اور جامع مقام اللہ نے عطا فرمایا اس کا ہم مطالعہ کرنے مختصرا. یہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا ہے, اس رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے, اس کے حوالے سے چند مسائل کو بھی ذکر کیا ہے. اس ماہ مبارک میں ہی قرآن نازل ہوا اس کا ذکر بھی ہے. روزے کا مقصد یہ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور اس تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ, اس کا معیار یہ ہوگا کہ انسان حرام سے بچنے والا بن جائے. یہ ذکر بھی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر اسی ماہ مبارک میں اعتکاف ہوتا ہے, اس اعتکاف کا ذکر بھی اسی مقام پر اللہ نے عطا فرمایا. بقیہ عبادات میں سے نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے, ان عبادات کا ذکر تو کئی مرتبہ قرآن میں آتا ہے, لیکن روزے کی فرضیت کا بیان اور رمضان مبارک کے فرض روزوں کا بیان صرف اسی مقام پر ہے. سورۃ البقرہ کا یہ 23واں رکوع ہے اور اس کی آیت نمبر 183 سے 188, یہ 6 آیات ہیں جن کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے مختصرا. اور اگر وقت نے اجازت دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر یہ صیام روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. پہلی بات تو ایمان والوں سے خطاب ہے, اور ایمان والوں سے صرف ایمان قبول کرنے کا تقاضا نہیں بلکہ اعمال کا بھی تقاضا ہے, اور اعمال میں روزانہ نماز ہے اگر تو سالانہ بنیادوں پر روزے کی فرضیت بھی اللہ نے عطا فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ عبادت کوئی نئی نہیں ہے تمہارے لیے, تم سے پچھلے لوگوں پر بھی روزوں کی فرضیت رہی کسی نہ کسی انداز سے, تو یہ کوئی نئی عبادت تو ہے نہیں. تیسرا, یہ صوم کا لفظ ہے, یہ عرب استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اونٹ بھی استعمال کرتے تھے سواری کے لیے, لیکن جب تیز رفتار سواری کی ضرورت ہوتی, جیسے کہ لوٹ مار کرتے تھے یا جنگ کا موقع ہوتا تھا, اس وقت وہ گھوڑے استعمال کرتے تھے, اور گھوڑے کے اندر قوت کا ہونا, اسٹیمنا کا ہونا ضروری بات ہے. چنانچہ وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا بھی رکھتے, پیاسا بھی رکھتے, اور کبھی وہ آندھی چلتی تو اس کے تھپیڑوں کے رخ پر اس گھوڑے کا منہ ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تاکہ وہ تھپیڑے برداشت کرنے کے قابل ہو. یوں بھوکا رکھتے تھے, پیاسا رکھتے تھے, آندھی کے تھپیڑے برداشت کرنے کے لیے ان کو مشق کراتے تھے. اس کو وہ کہتے تھے صوم الفرس, صوم گھوڑے کا روزہ, تاکہ اس میں قوت پیدا ہو, اسٹیمنا پیدا ہو. یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا میرے اور آپ کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزوں کی فرضیت دی گئی ہے, اس کا مقصد تو آگے بیان ہو رہے ہیں, مگر اس لفظ سے بھی پتا چلتا ہے کہ مشق مطلوب ہے, روحانی سطح پر مشق مطلوب ہے. گناہوں سے بچنے والے تم بن جاؤ, تمہارے اندر روحانی قوت اور بیداری پیدا ہو جائے, تمہارے اندر روحانی طاقت پیدا ہو جائے, اسپرچل اسٹرینتھ تمہارے اندر آ جائے. یہ اس روزے کا خود بخود مقصد ہمارے سامنے اس لفظ سے, صیام سے بھی آتا ہے. البتہ آگے فرمایا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کا لغوی مطلب ہے بچنا, مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اور اس کا ترجمہ اللہ سے ڈرنا بھی کیا جاتا ہے, اللہ کا خوف رکھنا بھی کیا جاتا ہے, اور بات بالکل درست ہے. روزہ کس طرح یہ بات پیدا کرتا ہے, انسان حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے نا حالت روزہ میں, تو حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو حرام سے بچنے والا تو بن جائے, اور ایسا چھوڑتا ہے حلال کو کہ جب وہ کلی بھی کر رہا ہے, وضو کر رہا ہے, کلی کر رہا ہے, تو بڑی احتیاط سے کلی کرتا ہے, پانی نہیں اتارتا, حالانکہ وہ دیکھ تو نہیں رہا اس سے, لیکن کیوں نہیں اتارتا, اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ہے نا اصل بات, اللہ کا خوف اس کے دل میں, اللہ کا حاضر اور نادر ہونا اس کا یقین اس کے دل کے اندر موجود ہے, یہ تقویٰ روزے سے پیدا ہوتا ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے؟ آدمی گناہوں سے بچے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنن نسائی کی روایت میں کہ کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا, اور آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یعنی جھوٹ بھی چل رہا ہے, خیانت بھی چل رہی ہے, ملاوٹ بھی چل رہی ہے, سود خوری بھی چل رہی ہے, بے حیائی بھی چل رہی ہے, گناہ کے اور کام بھی چل رہے ہیں, تو یہ بھوک اور پیاس یہ روزہ نہیں ہے. تو روزہ جہاں کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے, اس سے بڑھ کر گناہوں سے بچنے اور رک جانے کا بھی نام ہے. اللہ ہمیں ہمارے روزوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر اجر بھی ہے, 700 گناہ سے زائد بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے ریان کا دروازہ ہے, جنت کا دروازہ جس کا نام ریان, اس سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اسمیل, وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی اور پسندیدہ ہے. اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں فرحتیں ہیں, ایک افطار کے موقع پر خوشی ہے فرحت ہے, اور ایک اس دن جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوگی. یہ سارے فضائل ہیں, مگر یہ کب ہیں؟ جب بندہ روزے کو روزے کی طرح رکھے اور اس کی حفاظت بھی کرے. لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. ابتدائی دور میں شریعت کے احکامات کچھ اور تھے روزے کے بارے میں. وہ یہ تھا کہ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ, جس کو ہم چاند کی تاریخ کہتے ہیں, یہ ایام 20 کہتے ہیں قمری اعتبار سے, تو یہ 3 دن کے روزے ہر مہینے میں فرض کیے گئے تھے. اور ایک رائے کے مطابق عاشورہ 10 محرم کا روزہ بھی فرض کیا گیا تھا. تو اول یہ 3-3 دن کے روزوں کی فرضیت کا معاملہ رہا, اور اس میں ایک آپشن دیا گیا تھا, ایک اختیار دیا گیا تھا, اگر نہیں رکھتے تو فدیہ دے دینا. مگر بعد میں وہ اختیار ختم ہو گیا, اور بعد میں رمضان کے روزوں کی فرضیت آگئی. مستقل یہ 29-30 روزے ہیں اس ماہ مبارک کے. یہ بیان اس سے اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ. مگر ابتداءً تدریجاً احکامات آئے تھے, تو پہلے وہ 3-3 دن کے روزوں کی فرضیت کا معاملہ رہا. فرمایا کہ ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر, تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں, فعدت من ایام اخر, تو دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لے. یہ سہولت اب بھی ہے, آگے اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ. وعلی الذین یفیقونہ, اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور مرادیں نہیں رکھنا چاہیں, فدیۃً طعام مسکین, تو مسکین کے کھانا کھلانے کا فدیہ دینا ہوگا. یہ اب نہیں ہے, پہلے تھا. کیا طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے تو فدیہ دو. فدیہ اب بھی ہے, مگر وہ کہاں, وہ آگے عرض کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک مسکین کا فدیہ کھلانے کا سادہ سی بات ہے, ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر وہ فدیہ بنتا ہے, آگے اس کا ذکر ہوگا. مگر یہ آپشن, یہ سہولت اب نہیں ہے, اب تو روزے رکھنے ہی ہوں گے. آگے فرمائیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, اور جو خوشی خوشی کو نیکی کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو. یعنی روزہ رکھنا ہی بہتر ہے, ابھی ابتدان تمہیں پابند کیا جا رہا ہے, بلکہ کہ یہ کہ تیاری کرائی جا رہی ہے امت کی سطح پر, امت ابھی بن رہی تھی, تو ابھی شروع شروع میں ایک آسانی دی گئی, مگر روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے, کیونکہ آگے یہ آسانی بھی ختم کر دی جائے گی. آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, یہ ہدایت انسانوں کے لیے, اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے. اس ماہ مبارک کی عظمت ہے اس قرآن کی وجہ سے. سارے مہینے اللہ کے ہیں, یہ مہینہ افضل اس لیے ہوا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. وہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کے روشن دلائل اس میں ہے, اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہ کلام ہے. چنانچہ اس ماہ مبارک میں قرآن سے اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے. جہاں تراویح میں قرآن کی سماعت ہے اور اپنے معمولات میں تلاوت کو ہم نے شامل کر رکھا ہے الحمدللہ, وہیں اس سے آگے بڑھ کر اس کا ثواب لینے کے ساتھ ساتھ اس سے ہدایت بھی لینی, اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے. جیسے الحمدللہ اس مسجد میں بھی نماز تراویح کے بعد قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے, اور شہر میں بہت سارے مقامات پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلہ شروع کیا 1984 میں, وہ سلسلے بھی قائم ہیں. کچھ اور جماعتیں اور حضرات بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور مساجد میں بھی الحمدللہ علماء نے کچھ سلسلہ 15 منٹ کا 20 منٹ کا آدھے گھنٹے کا شروع کیا, یہ مبارک ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ثواب تو لے رہے ہیں لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. تو یہ اس ماہ مبارک میں رمضان پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے. قرآن پر خصوصی توجہ کے تعلق سے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا, مہینے سارے اللہ کے اس میں نازل ہوا قرآن تو یہ ہو گیا افضل. اب اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, بس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. یہ فرضیت آ گئی. اب پہلے تو ایک آسانی تھی نا وہ ختم, کیونکہ مائل کرنا تھا, لوگوں کو فیملیئر کرنا تھا, احکامات ابھی شریعت کے آ رہے تھے تو یہ آسانی دی گئی. اب نہیں ہے, اب تو ہم سب مسلمان الحمدللہ, ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور پہلے دن سے ہم ان کو جو ہے شروع سے اس کی تیاری کراتے ہیں, کبھی آدھے دن کا روزہ رکھواتے ہیں اور دوپہر میں افطار کرا دیتے ہیں, کبھی دوپہر میں کھلا کر شام میں افطار کرا دیتے ہیں, وہ تو چھوٹے بچوں کا معاملہ. لیکن یہ تو اب اتنی چھوٹی عمر سے ہی معاملہ شروع ہو گیا, تب ہمارے لیے کوئی اس طرح کی آسانی نہیں. جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے اس کے روزے رکھے. ایک روزہ کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, جان بوجھ کر جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا, ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو اب اس کا ازالہ ممکن نہیں, ساری زندگی بھی رکھتا رہے. یہ ہے فرضیت کی اہمیت کا پہلو, تو اس حدیث میں سامنے آیا. فرمایا کہ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں تو دیگر دنوں میں گنتی پوری کرے. بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری شدید بڑھ جائے گی, کہیں جان کو خطرہ ہو جائے گا تو روزہ چھوڑ دے. اب یہ چھوڑ دینا ہی دین ہے, جہاں دین نے آسانی عطا فرمائی وہاں کی بات ہو رہی. یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی کھانسی ہو گئی, بخار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جس میں ہم دکان بھی جاتے ہیں, بچوں کو اسکول بھی بھیجتے ہیں اور کالج بھی بچے جا رہے ہوتے ہیں, آفس بھی جا رہے ہوتے ہیں. ایسی بیماری نہیں, ایسی کہ جس سے جان کو خطرہ نہ ہو جائے اور بیماری شدت اختیار نہ کر جائے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی چھوڑ دو تو چھوڑ دے, پھر جہاں شریعت نے سہولت دی وہاں سہولت سے فائدہ اٹھانا ہی وہ دین ہے. تو جو حالت بیماری میں ہے یا حالت سفر میں, شرعی اعتبار سے سفر میں ہے, 15 دن سے کم کا اس کا قیام ہے اور سفر کی اپنی مشقت کا پہلو ہوا کرتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے. اور کوئی کہتا ہے میں صبح جاؤں گا شام میں لاہور سے واپس آ جاؤں گا, میں رکھ سکتا ہوں تو رکھ بھی سکتا ہے, لیکن چھوٹ ہے. حالت سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دیگر دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی. اسی طرح خواتین کے مخصوص ایام کے معاملات ہیں, ان دنوں میں ان کو روزہ نہیں رکھنا لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. اور یہ جو رمضان کے بعد شوال کے نفل روزے رکھے جاتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن جن کے ذمے قضا ہے روزوں کی وہ قضا رکھیں گے, نفل کا معاملہ بعد میں ہوگا. فرمایا آگے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. کتنی آسانی, 12 مہینے کے نہیں صرف ایک مہینے کے روزے فرض کیے, صحیح. پھر کتنی آسانی ہے, 24 گھنٹے کے روزے فرض نہیں کہ بلکہ صبح صادق سے غروب آفتاب اور غروب آفتاب کے بعد سے لے کے صبح صادق تک جو ہے کھاؤ پیو کو مسئلہ نہیں. اور اگر بیماری ہے یا سفر کا معاملہ تو چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا. یہ اتنی سہولیات اللہ نے عطا فرمائی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا تمہارے لیے. ولی تکمل العدہ, اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. روزے رہ گئے ہیں رمضان میں بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, تو بعد میں پورے کر لینا. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی, یعنی قرآن کی صورت میں ہدایت عطا ہوئی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اندازہ کیجئے یہ روزے پورے کرائے جا رہے ہیں, رہ گئے تو پورے کرنا, کاہے کے لیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی, اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. قرآن اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت کہ اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں, اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے, شکر ادا کرنے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. تو یہ مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے, یہ مہینہ سجایا گیا قرآن کے لیے. اس کے روزے بھی عطا ہوئے تو قرآن کے لیے عطا ہوئے کہ اس پر اللہ کی بڑائی اور شکر ادا کرو. اس کی راتوں کا قیام بھی اگر ہے تو وہ بھی قرآن کے ساتھ ہے, تاکہ قرآن کا سننا سنانا اس کے ساتھ آدمی مصروف رہے اس ماہ مبارک کی راتوں میں. اس کے بعد اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل وہ ہے قرب الہی, اللہ کے قریب ہو جانا, اس کا بیان. ارشاد ہوا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آج سے میرے بارے میں سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, پس بے شک میں قریب ہوں. اللہ کتنے قریب ہیں؟ سورہ قاف میں آتا ہے نحن اقرب الی من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. مگر یہاں خاص رمضان کے اور اس کے روزوں کے تناظر میں بات آ رہی, فانی قریب, بے شک میں قریب ہوں. اس قرب کا ایک پہلو کیا ہے, جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں, ہمارا جسم اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور پڑتا ہے, اور وہ روح جو اس جسم کے اندر ہے جو کہیں دب جاتی ہے, ڈورمنٹ ہو جاتی ہے, انیکٹیو ہو جاتی ہے, وہ روح بیدار ہونا شروع ہوتی ہے. اس روزے کے نتیجے میں یہ جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے, اس کی گرفت کمزور پڑتی ہے تو روح بیدار ہوتی ہے. اور یہ روح قرآن کہتا ہے من امر ربی, رب کے حکم سے ہے. اس میں ایک پیاس ہے, اس میں ایک طلب ہے, اس میں ایک تڑپ ہے, رجوع اللہ کی, اللہ کی طرف رجوع کی, اللہ کے ساتھ تعلق کے. اس روزے کا بہت بڑا حاصل کیا ہے, بندہ روحانی طور پر ترقی کرتا جائے اور اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے. اس پر اللہ کے فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. ہاں فلیستجیبوا لی, انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے, ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان تو رکھیں, لعلہم یرشدون, تاکہ ہدایت پا جائیں. اس روزے کا حاصل کیا ہے, تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اور قرب کی ایک علامت کیا ہے, تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا, تمہاری دعائیں اللہ قبول فرمائے گا. البتہ شرط کیا ہے, اللہ فرماتے میرا حکم تو مانو, مجھ پر ایمان تو رکھو, جیسے جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم سنتے ہیں فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا, تم میرے احکامات پر عمل کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. آج بہت سے معاملات میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی, نہ کشمیر کا مسئلہ ہو رہا ہے, نہ فلسطین کا, نہ پاکستان کے حالات سنور ہیں. اب ہمیں فروٹ کی قیمتیں کم کرانے کے لیے بھی ہڑتالیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ آج سے بھائی 3 دن آپ فروٹ نہ خریدیں. جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے, اخبار میں بھی آ گیا ہے. بہرحال ہم نے کبھی یہ ہڑتال نہیں کروائی, یہ ہم نے نہیں کہا کہ جو ہے فحاشی اور یعنی کی جو چیزیں ہمارے مارکیٹ میں بکتی ہیں اس کو بھی چھوڑ دو بھائی, ہم لیتے ہیں تو لوگ دے رہے ہیں نا, ہماری ڈیمانڈ ختم, آگے سے سپلائی ختم ہو جائے گی, جان چھوٹ جائے گی. اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اگر حالات ہی سدھر ہے, کیوں, اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی کی حدیث, آپ نے فرمایا تم لازمن نیکی کا حکم دو گے, تم لازمن بدی سے روکو گے, اور اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, اور تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں میرا حکم مانو, میں اس پر ایمان تو رکھو, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو گناہوں کو چھوڑنا بھائی یہ شرط لازم ہے, گناہوں کو چھوڑنا یہ شرط لازم ہے, تو اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ. البتہ اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل اللہ کا قرب, اور اسی کی ایک ترجمانی بڑے پیارے انداز سے ہمارے سامنے بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے, جس میں اللہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ بندہ جو عمل کرتا ہے میں 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کو اجر عطا کرتا ہوں سوائے روزے کے, سوائے روزے کے اس کا خاص اجر اللہ عطا فرمائیں گے 700 گنا سے بھی بڑھ کر. تو ایک روایت میں الفاظ ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اللہ فرماتے ہیں بے شک روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ میں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ روزہ میرے لیے, میں ہی اس کا بدلہ ہوں, اللہ ہی بندے کو مل جائیں گے. اس کو محسوس کیجئے, اللہ ہی اگر بندے کو مل جائے, وہ کچھ اور چاہیے, اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اور محافظ رب کائنات رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی ہے, وہ اگر ہمیں مل جائے تو ساری کائنات ہماری ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں میں ہی مل جاؤں گا, یہ اس روزے کا حاصل. مگر روزے کی حفاظت, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, جھوٹ ہے, خیانت ہے, ملاوٹ ہے, سود خوری ہے, بے حیائی کی باتیں ہیں, لوگوں کا دل دکھانا, لوگوں کا مال ہڑپ کرنا, عجیب بات ہے, وہ ذکر کر دوں گا آگے اگر وقت ہوا تو. عجیب بات ہے اگر رمضان کا مہینہ آئے اور دکاندار جو ہیں وہ قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں, ان کو سپلائی کرنے والے بڑے تاجر قیمتیں بڑھاتا شروع کر دیں, لوگوں کے لیے مصیبت کریں, زندگی کو اجیرن کریں, روزے دار کے لیے بدوائیں لیں, روزے دار کی بدوائیں لیں گے, بجلی دینے والے بجلی نہ دے رہے ہوں اور دکاندار جو ہیں وہ قیمتیں آسمان پر پہنچا رہے ہو, شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنے کا مقام. حکومت اپنی ذمہ داری کو پوری نہ کرے, اللہ سے ڈرے, اللہ کا خوف کرے کہ روزے دار کی بدوائیں لیں گے کیا یہ لوگ. بہرحال یہ سارے پہلو ہیں, ان کے اعتبار سے بھی اور میرے اعتبار سے بھی اور آپ کے اعتبار سے بھی. گناہوں کو چھوڑا جائے, یہ روزے کا ایک بہت بڑا حاصل, اور اسی سے پھر اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا. یہود کے لیے اجازت نہیں تھی. ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ رات کو سوئے روزہ شروع ہو گیا, سحری کوئی نہیں, اور روزے کی راتوں میں تعلق ہے, زوجین شوہر بیوی کا تعلق قائم کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی روزے کی رات میں. روزے کی حالت ہے تو ہمیں بھی منع ہے, روزے کی رات کی بات ہو رہی. تو ہمارے لیے شریعت میں اس کی اجازت ہے, اس کا تذکرہ ہوا. احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لباس. یہ لباس کا رس بڑا پیارا ہے. اللہ اتنا قرب ایک شوہر بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے جسم کے ساتھ لباس ملا ہوا ہے, شوہر بیوی میں اتنا قرب ہونا چاہیے. شیطان بھی کیا چاہتا ہے, اس کو توڑنا چاہتا ہے. رحمان کیا چاہتا ہے, جوڑنا چاہتا ہے. شیطان روزانہ سمندر پر اپنا دربار لگاتا ہے, مسلم شریف کی روایت, اس کے چہرے آ آ کر بتاتے کہ یہ یہ اور یہ ہم نے کر ڈالا. وہ کہتا ہے ٹھیک, کسی نے کہا میں نے کسی کو بدی پر لگایا, کسی نے کہا اس کے ایجنٹ نے میں نے کسی کو نیکی سے روکا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے, کیپ اٹ اپ, لگے رہو. ایک آگر کہتے کہ آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالی, جدائی میں ناچاکی بھی ہے, کھٹپٹ بھی, اور انتہائی کے طلاق ہو جائے, اللہ محفوظ رکھے. یہ آگر کہتے کہ آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی, تو شیطان کھڑا ہوتا اور اس کو گلے لگاتا اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. 90% ہمارے گھریلو معاملات کے اندر یہ شیطان کا عنصر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے, مگر ہم توجہ نہیں کرتے. بدگمانی کرنا, زبان درازی کرنا, بلا وجہ جو ہے وہ چیخنا چلانا, اور اس کے بعد مار دھاڑ پر اتر. ظالم لوگ ہیں, بڑے ظالم ہیں وہ مرد جو یہ مار دھاڑ پر اتر آتے ہیں. بیویوں کو بھی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, ان کے لیے ہی سلامتی کی بات ہے, مگر مرد کو بھی اللہ نے اگر بڑا بنایا تو وہ بڑے بننے کا غلط اختیار استعمال نہ کرے, اور یاد رکھے کہ سب سے بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس کو جواب دینا ہوگا. کس طرح آج ہمارے گھر طلاق اور جو ہے خلا کی نظر ہو رہے ہیں, بربادی ہو رہی ہے. یہ قرب ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. تو خدا را اس اللہ کے کلام کے اس لفظ کو ہم سامنے رکھیں, اور یہ قرب اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں زوجین کے معاملات میں عطا فرمائے. ایک بات میں آج کل عرض کروں, عجیب تو آپ کو لگے گی لیکن چیک کیجئے گا, ظاہری بات اس وقت حضرات ہی بیٹھے, کہ کیا ہم اپنے موبائل فون یا سیل فون یا اسمارٹ فون ان کے پاس ورڈ کو یا پاس کوڈ کو اپنی بیگم سے شیئر کرتے ہیں؟ کچھ کو بہت عجیب لگی ہوگی یہ بات, تو چیک کر لیں کیا شوہر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے, بتا چکا ہے کہ میرے سیل فون کا پاس ورڈ ہے, اور کیا بیوی کے پاس اگر سیل فون یا اسمارٹ فون اس کا پاس کوڈ یا پاس ورڈ اس کے شوہر کو پتا ہے؟ چیک ہو جائے گا کہ اعتبار ہے کہ نہیں دوسرے پر, یا کچھ چھپا رہے ہیں کہ کوئی دل دال میں کالا ہے یا کوئی دل کا چور ہے, چیک کر لیں. اور یہ مصیبت بن گیا آج, زندگیاں جن کے بن چکے رشتے وہ بھی برباد ہو رہے ہیں, اور جن کے ابھی نکاح نہیں وہ اور زیادہ پہلے سے برباد ہو رہے ہیں. اللہ معاف رکھے. چیک کر لیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ پاس کوڈ یا پاس ورڈ ہم نے شیئر کر رکھا ہے, اسکرین اوپن ہے ایک دوسرے کے لیے, کہ کیا دیکھ لو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ اعتبار کا آج میرے نزدیک کم از کم معیار ہے چیک کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے پر اعتبار ہے کہ نہیں, شوہر کو بیوی پر اور بیوی کو شوہر پر. ہن لباس لکم انتم لباس لہن, وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس, ان شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کے علم ہے کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کا معاملہ کر رہے تھے. فتاب علیکم, بس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی. وعفا عنکم, اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. بعض صحابہ کو ایک کنفیوژن تھا, خلجان تھا, پتہ نہیں ہم تو تعلق قائم کر رہے ہیں حلال ہے کہ نہیں, کیونکہ یہود کے تو ناجائز تھا, ہمارے پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں. تو اپنے آپ سے کنفیوژن کے تعلق سے وہ کچھ ایسا تھا معاملہ کہ جس کو لفظ خیانت سے تعبیر کیا جا رہا ہے, ایک کنفیوژن تھی. اللہ نے فرمایا کہ لو اللہ نے معاف کر دیا. فالآن باشروہن, بس اب تم ان سے تعلق قائم کرو. وابتغوا ما كتب الله لكم, اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا اسے تلاش کرو. کیا مطلب؟ اولاد کا حصول. اس نکاح کے ذریعے جہاں زوجین کے لیے تسکین اور راحت کا سامان ہے, وہیں اولاد کا حصول بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے جو دین عطا کرتا ہے. تو جو اللہ نے طے فرما دیا اس کو تلاش کرو, یعنی اولاد. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے نمایاں ہو کر سامنے آ جائے. سادہ سا مفہوم ہے صبح صادق کا ہو جانا, اس سے قبل تک کھا سکتے, صبح صادق کا معاملہ ہو گیا, اب کھانا پینا بند. ثم اتم الصیام الى اللیل, پھر رات تک روزے کو پورا کرو. رات سے مراد اہل سنت یعنی سنی حضرات کے ہاں وہ تو ہے غروب آفتاب کا ہو جانا, جبکہ اہل تشیع جو ہے وہ تھوڑا اس میں دیر سے افطار کا معاملہ کرتے ہیں, وہ ان کے مذہب کے مطابق ہوگا. تو رات اہل سنت کے ہاں, سنی حضرات کے ہاں جو ہے وہ غروب سے ہی شروع ہو جاتی ہے, تو جیسے غروب کا معاملہ ہو افطار کر لیا جائے. ثم اتم الصیام الى اللیل, پھر رات تک روزے کو پورا کرو. ان دونوں اوقات کے بارے میں حدیثیں, سحری سحری کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ السحور برکۃ، سحری میں برکت ہے. کچھ کھا پی لے انسان ضرورت، کچھ لوگ جلدی کھا کے سو جاتے ہیں، نہیں کھا لے پی لے وہ منع نہیں ہے، لیکن صبح صادق سے قبل دو گھونٹ پانی ہی آدمی پی لے سحری کی برکت کے حاصل حصول کے لیے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے. اور غروب کے تعلق سے یا افطار کے تعلق سے فرمایا، بڑی دلچسپ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی وہ برکت پر رہے گی. جلدی کا مطلب پہلے کرنا نہیں ہے، جلدی کا مطلب ہے کہ وقت ہو گیا تب شک شبے میں نہ پڑو اور افطار فوراً کر لو، لیکن بھائی دعا پڑھ کر اللہ کا نام لے کر، ٹھیک ہے؟ تو فوراً افطار کر لیا جائے جیسے ہی غروب کا وقت ہو جائے. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. یعنی اعتکاف کا تذکرہ بھی آ گیا، اور ماہ مبارک کے آخری عشرے میں نبی مکرم علیہ السلام اعتکاف کا معمول آپ کا تھا، ہر سال آپ فرماتے تھے، ایک سال نہ فرما سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سہولت فرمائے، آسانی عطا فرمائے. فرمایا کہ مساجد، اور ان سے تعلق قائم نہ کرنا جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. تلک حدود اللہ، یعنی جو راتوں میں اجازت تھی زوجین کے تعلق کی، اب وہ حالت اعتکاف میں وہ بھی ختم. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. ایک ہے حدود کو پامال نہ کرو، یہ بھی قرآن میں آتا ہے. یہ حدود کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ لکھا ہوتا ہے نا ڈینجر، اتنے وولٹ کا کرنٹ ہے تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، دور رہیے، خطرہ ہے دور رہیے. یہ وہی بات ہے کہ دور دور رہو اللہ کی حدود سے، اگر قریب جاؤ گے تو کوئی پامال ہی نہ کر ڈالو. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ اپنے احکام، اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے. پھر تقوی کا ذکر آ گیا. اگلی آیت اس رکوع کی آخری آیت اس تعلق سے فرمایا کہ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحكام، اور انہیں حکام تک بطور رشوت نہ پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم کہیں لوگوں کا مال گناہ کرتے ہوئے جانتے بوجھتے کھا نہ جاؤ. یہ ہے حرام سے بچنے کی جو ترغیب دلائی جا رہی. باطل طریقے پر مال نہ کھاؤ، حرام آمدنی نہ آئے تمہارے گھروں میں، ناجائز طور پر آمدنی کا حصول نہ ہو، اور حکام تک، گورنمنٹ آفیشل تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. پیسہ کھلا کر پلاٹوں پر قبضہ، پیسہ کھلا کر کسی کی جائیداد کو دبا لینا، یہ تو لوگوں کا آرٹ ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ادھر چلے گا اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا، وہاں تو جواب دینا پڑے گا. یہ جہنم کے انگارے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ جہنم کے انگارے جو یہ لوگوں کی جائیدادیں قبضے کر رہے ہیں اور زمینیں قبضے کر رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ جو آیت آئی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کا جو لٹمس ٹیسٹ، یعنی روزے سے پیدا کیا ہونا چاہیے، تقویٰ. اب کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث میں تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، میں آپ کے دل میں، آپ میرے دل میں تو نہیں جھانک سکتے. تو کم از کم معیار کیا ہے کہ پتہ چلے کہ متقی ہے کہ نہیں؟ وہ ہے حرام سے بچنا، حرام سے بچنا. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچے ایک سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ رمضان شریف میں حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث سے، کہ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے قصوروار ہم خود ہیں. ایک دشمن کو اللہ نے قید کر دیا، کون؟ شیطان. اور ایک نفس ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا جو برائی کی دعوت دیتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ دیا گیا، اور اتنا سخت ڈسپلن، اتنی شدید گرمی بھی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کی عطا سے. حلال کو چھوڑے تو اللہ کے بندو حرام کو تو چھوڑو، اور اگر حرام نہیں چھوٹا تو یہ کیا روزہ ہوا؟ یہ بھوک اور پیاس ہے، حدیث کے مطابق روزہ کہاں ہے؟ حقیقت روزہ نہیں ہے. قانونی اعتبار سے ہو گیا کہ نیت کی اور صبح سادی سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہے، زوجین کا تعلق قائم نہیں کیا، اور مفتی صاحب سے جا کر پوچھے حضرت روزہ ہوگی؟ حضرت کہیں گے روزہ ہوگی، کیونکہ وہ ظاہر کا مسئلہ بتائیں گے. لیکن حقیقت تو حدیث سے بتائی ہے کہ جھوٹ بولا نہیں، جھوٹ چھوڑا نہیں جا رہا، جھوٹے کام چھوڑے نہیں جا رہے، تو اللہ کو پھر ایسے شخص سے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ ہمیں ہمارے روزوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خطبہ ہے جو ہم نے بارہا سنا بھی ہے، اور کئی مواقع پر ہمارے سامنے وہ اس کے کچھ جملے آتے بھی رہے ہوں گے، لیکن وقت ہے ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا ہم مطالعہ کر لیں. یہ خطبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک سے قبل شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تاکہ ان کو ذہنی طور پر ماہ رمضان مبارک کے لیے تیار کرایا جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ رمضان رمضان سے قبل شعبان کی آخری تاریخ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ عطا فرمایا. یا ایہا الناس, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو, فقط اول لکم شہر عظیم, تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. پر ہمارے اعتبار سے کیا اللہ کا احسان ہو چکا ہے, ہم اس ماہ مبارک میں موجود ہیں. شہر مبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ الخیر من الف شہر, یہ مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, قدر کی رات. البتہ یاد رہے کہ اس کو تلاش کرنا ہے پانچ طاق راتوں میں, 21, 23, 25, 27, 29. گو کے بعض روایات کے مطابق زیادہ گمان 27 شب کا ہے تو اس میں تو ہے ہی ہے, مگر حدیث بخاری کی ہے جس میں پانچ طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین کی گئی, تو ان پانچوں راتوں میں محنت کرنی چاہیے. اللہ ہمیں وہ رات بھی عطا فرمائے. فرمائے کہ جعل اللہ صیامہ فریدتن, اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا. وقیام اللیلہ تطوعا, اور اس ماہ مبارک کے رات کے قیام کو نیکی کا عمل قرار دیا, جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں. اور اس کا حاصل کیا ہے, قرآن کا سننا سنانا تو ہو تاکہ ایمان کی آبیاری بھی ہو, روح کی آبیاری بھی ہو. دن بھر میں بھوکے رہے پیاسے رہے, روح بیدار ہوگی, اس کی غذا وہ اللہ کے کلام قرآن سے پوری ہوگی. اب رات کو اس روح کو قرآن سناؤ. البتہ ایک کمی رہ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا گیا, تو الحمدللہ کچھ خلاصہ مضامین کی محفلیں جیسے کہ اس مسجد میں بھی ہیں, اور کچھ جگہ جیسے ہمیں اللہ نے توفیق دی ڈاکٹر سارا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو, تنظیم اسلامی قرآن اکیڈمی, ان کے توسط سے شہر بھر میں ماہ رمضان میں دور ترجمہ قرآن کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے, اور رات کے 1:30 تو بچتے ہیں الحمدللہ. لیکن پورے ماہ مبارک میں رمضان میں 3 دفعہ قرآن ختم ہوتا ہے. حافظ صاحب سناتے ہیں قرآن, مقرر ہر آیت پڑھتا ہے دوسرا قرآن, ہر آیت کا ترجمہ کرتا ہے تیسرا قرآن, پھر ہزاروں آیتوں میں سے سینکڑوں آیات کی وہ تشریح کرتا ہے. یہ سب کچھ یہ اللہ کی توفیق سے 150 گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے. تو جن کو وہاں میسر ہو وہاں چلے جائیں, جن کو یہ مختصر نشستیں میسر ہیں وہیں جا سکتے ہیں وہاں جائیں, اور اللہ توفیق دے کہ قرآن کا کوئی ترجمہ تفسیر بھی ہمارے پاس ہو, کچھ کچھ ہم اس کا بھی آغاز کر دیں. کیا اچھا ہو 10 سورتیں 20 سورتیں آپ کو مجھے یاد ہیں, ان کا ترجمہ تشریح ماہ مبارک میں ہم پڑھ لیں, اور پھر پوری زندگی اس کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو دن کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا, اور رات کے قیام کو نیکی کا عمل قرار دیا گیا. فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصت من الخیر کان کمن ادا فریدتا فیما سواہ, جو اس ماہ مبارک میں کوئی نیکی کا کام کرے گا, نفل کام انجام دے گا, وہ ایسے کہ بقیہ دنوں میں سے فرض ادا کیا ہو. ومن ادا فریدتا فیہ کان کمن ادا 70 فریدتا فیما سواہ, اور جو اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عمل انجام دے تو ایسے ہے کہ اس مہینے کے علاوہ بقیہ مہینوں میں اس نے 70 فرائض ادا کیے ہوں. یہ ہے جو سیزن ہے کمائی کا. آج لوگوں نے سمجھا کمائی ہے کہ قیمتیں بڑھا کر لوگوں سے پیسہ بٹورو. ہاں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی جنت کی کمائی, اللہ کو پا لینے کی کمائی, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کمائی, گناہوں سے بچنے کی کمائی, جہنم سے آزادی کی کمائی, یہ ہے اصل کمائی. تو جو نفل ادا کرے تو فرض کے برابر اجر ملے گا. نوافل بھی ہیں, تلاوت قرآن بھی ہے, صدقہ خیرات بھی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, یہ ہے اپنی کمائی کو بڑھانے کا موقع. اللہ ہمیں توفیق دے. تو نفل ادا کرو گے اس ماہ مبارک میں فرض کا ثواب ملے گا, فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا اجر عطا ہوگا. ہاں, علماء نے یہ بھی لکھا کہ ڈرنا چاہیے. ڈرنا کیا چاہیے؟ اگر نیکیوں کا اجر بڑھ رہا ہے تو گناہوں کی شدت بھی بڑھ جائے گی. نیکیوں کا اجر بڑھ رہا ہے تو گناہوں کی شدت بھی بڑھ جائے گی. اب رمضان شریف میں جناب گانے بھی چل رہے ہیں, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اور ابھی کرکٹ کا کریز بھی سنا ہے کہ آنا ہے. وہاں برباد ہو جائیں گے ہمارے اوقات کیا؟ اور کھلواڑ جو چل رہا ہے, کھیل تماشے جو چل رہے ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, وہاں پہ ہمارے رمضان کے اوقات برباد ہوں گے؟ رمضان میں بھی جھوٹ چلتا رہے گا, خیانت ملاوٹ چلتی رہے گی, دھوکہ دہی چلتی رہے گی, ماں باپ کا دل دکھایا جاتا رہے گا, لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے رہیں گے. استغفر اللہ. تو جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے, وہاں ڈرنا چاہیے کہ گناہوں کا عذاب بھی بڑھ نہ جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمائے کہ وہ شہر الصبر, یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. وصبر ثواب الجنہ, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. کھانے پینے سے روکا ہوا ہے نا, اب غصے سے بھی روکنا ہے. بھائی گرمی بڑی لگ رہی, تو بھائی سب کو لگ رہی, آپ کو اکیلے کو تھوڑی لگ رہی. میرا بھائی دماغ گرم ہو گیا ہے, تو بھائی سب کا گرم ہو جائے گا. آپ میں خود سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ آپ کو غصہ ہے, تو آپ کے غصے کو برداشت کر دیا جائے. آپ بھی جھیلو بھائی, ہم بھی برداشت کریں. خاص طور پہ افطار سے آدھے ایک گھنٹے پہلے سڑکوں پہ ٹریفک, دکانوں پر رش, کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اندازہ कर लीजिए। और इफ्तार पर बैठे हुए जरा किसी बच्चे ने कुछ हरकत कर दी, बाप साहब ने पूरे दिन की कमाई जाया कर दी, वो सुनाई अल्लाह माफ करे आखिरी 10 मिनट के अंदर औलाद को बीवी को वो सुनाई कि अल्लाह की पनाह। और अल्लाह के बंदो सबर करो, सबर करो, सबर का बदला जन्नत है। और जन्नत मुशक्कतों से गुजर कर मिलेगी, घर बैठे ड्राइंग रूम की ठंडी ठंडी मशीनों के अंदर नहीं मिलेगी। सबर करेंगे तो जन्नत मिलेगी। तो सबर ये भी गुस्से को कंट्रोल करना, लड़ाई झगड़े से बचना। हदीस में आया जब तुम में से कोई रोजे से हो तो किसी से झगड़ा ना करे, और अगर अगला झगड़े तो क्या कहे, अनसाइम, फिर कहे अनसाइम, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। अच्छा इसमें तकबर ना आए, बच्चों जवाब तो मैं तुझे खूब देता, मैं तेरी हड्डियां तोड़ देता, लेकिन मैं रोजे से हूं, ये नहीं कहना है, ये तकबर ना आ जाए। बल्कि भाई ये इतना प्यारा महीना, इतनी प्यारी इबादत है, इसमें हम झगड़ा नहीं कर सकते, ना मुझे झगड़ना चाहिए ना तुम्हें झगड़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ये झगड़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और रमदान के महीने से इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए। फरमाया बशहरुल मवासात, ये गमखारी का हमदर्दी का महीना है। गमखारी हमदर्दी क्या है, अपने भाई बंदों को देख लें जो माश के दौर में हमसे पीछे हैं, उनकी भूख का हमें साल भर अंदाजा नहीं हो पाता, लेकिन रमदान के रोजों में जब खुद भूख और प्यास से गुजरते तो पता चलता है भूख बंदे को कैसे सताती है। दूसरों की हमदर्दी का जज्बा पैदा होना चाहिए, जो अल्लाह तौफीक अता फरमाए दूसरों की हाजात को पूरा करना, उनकी मदद करना। इस शहर मुल्क में भी है और कुछ हंगामी मामलात भी हैं। शाम के 40 लाख से ज्यादा मुहाजरीन घरों से घर से बेघर हैं, और उसमें आले रसूल भी हैं, और उन्होंने यहां तक भी बताया कि हम ज़कात नहीं लेंगे, इससे कि ज़कात रसूलुल्लाह ने अपने घराने पर हराम कर दी थी। अल्लाह अकबर, ये कुछ भीतर है वहां पर। तो अल्लाह हमें तौफीक दे, उन भाई बंदों की भी हम मदद करें। ये महीना है वशहरुल मवासात, ये गमखारी हमदर्दी का महीना। वशहर युज़ादु फीही रिज़्कुल मोमिन, और ये महीना जिसमें मोमिन के रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है। कौन सा, कुछ कहते हैं ईद का बोनस मिलता है, कुछ कहते हैं हमारी बिक्री बढ़ जाती, सेल बढ़ जाती है, बट ठीक है, हलाल आमदन आए अच्छी बात है। असल रिस्क ये नहीं, असल रिस्क नेकी की तौफीक मिल जाना, हिदायत पर आगे बढ़ जाना, अल्लाह के करीब हो जाना, जन्नत के करीब हो जाना, जहन्नम से दूर हो जाना, ये रिस्क मिलना इस माह मुबारक में, इसको बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए। फरमाया मन फक्करा फी सौइमन कान लहु मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही वयतक़ु रक़बतिही मिनन नार, जो किसी रोजेदार को रोजा करा इफ्तार करा दे तो उसके लिए मग़फ़िरत है गुनाहों की और जहन्नम की आग से आजादी है। वकान लहु मिथ्लु अजरिही मिन ग़ैरि अन युनक़्सा मिन अजरिही शैउन, और इसके लिए रोजेदार के बराबर अजर होगा और उस रोजा रखने वाले के अजर में कमी नहीं की जाएगी। इफ्तार कराओ, गुनाहों की माफी भी है, जहन्नम से आजादी भी है, और जिसको तुमने इफ्तार कराया उसके रोजे के बराबर सवाब भी मिलेगा। अलबत्ता याद रहे, इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े एहतमाम की जरूरत नहीं। आजकल तो फैशनी किस्म की इफ्तार पार्टियां हो गई हैं, और वो रिलेशन बिल्डिंग के लिए होती हैं, पीआर को कायम करने के लिए होती हैं, उससे तो हमें इत्तेफाक नहीं। इसके अलावा आदमी अपने घर वालों को भी खिलाए, दोस्त अहबाब को भी खिलाए, गुरबा को भी खिलाए, इंशाल्लाह अजर मिलेगा। और सहाबा को एक सवाल आ गया पेश, अल्लाह के पैगंबर साहब अर्ज करते हैं आगे कि या रसूलुल्लाह लैसा कुल्लुना यजीदु मा युफ्तरु बिहि सौइम, अल्लाह के पैगंबर हम में से हर एक के पास तो इतना नहीं होता कि जिससे रोजेदार इफ्तार कर ले। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हादा थवाब मन फक्कर सौइमन अला मज़गति लबनिन औ शरबति मिन माइन, आपने फरमाया कि अल्लाह ये सवाब उसको भी अता फरमा देगा जो दूध के चंद घूट, लस्सी के चंद घूट किसी को पिला दे या पानी के चंद घूट ही किसी को पिला दे। सुभान अल्लाह, अब इससे कम क्या होगा। खैर वो अरब का माहौल था जहां पानी भी एक बड़ी नेमत थी, और हमारे शहर में भी पानी के मामलात तो हैं। तो इसमें ये भी बताया गया कि दूध के चंद घूट या लस्सी के चंद घूट या पानी की चंद घूट पर भी तुम किसी को इफ्तार करा दो तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा अजर ये इंशाअल्लाह ताला। हमारा ये दिन बड़ा प्यारा है, अमीरों के लिए भी सवाब के मौके, गरीबों के लिए भी सवाब के मौके। अगर पानी के चंद घूट पिलाकर इफ्तार करा सकते हो तो इफ्तार करा दो, अल्लाह ये अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता याद रहे कि बस ये नहीं कि हमें इफ्तार करा दी उसके बाद फारिग, नहीं, दीन ने जो फराइज हम पर लागू किए हैं और वाजिबात हम पर लागू किए वो अदा करने, हराम से बचना है, ये तो प्री रिक्विजिट है, ये तो शर्त लाजिम है, इसके बाद ये अमल करे और खैर के काम करे तो इंशाल्लाह जन्नत के वादे भी अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से। इसके बाद फरमाया कि وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةٍ لَّا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, जो किसी रोजेदार को पेट भर कर खाना खिला दे, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसको मेरे हौज से ऐसा जाम पिलाएगा कि जन्नत में दाखिले तक उसको प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह हमें भी इसका एहतमाम करने की तौफीक दे, अपने घर वालों पर भी खर्च करना है और लोगों पर भी खर्च करें, अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। बस इसमें दिखावा ना हो, کوئی نمود و نمائش نہ ہو اور یہ نہیں کہ مغرب کی نماز جماعت ضائع ہو رہی ہے، عشاء کی تراوی بھاری ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو، سہولت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اجر بھی عطا ہوگا. فرمایا کہ وہو شہر اولہ رحمت، یہ مہینہ جس کا پہلا حصہ وہ رحمت ہے، وہ اوسط مغفرہ دوسرا حصہ یا دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، وہ آخر عتق من النار اور آخری حصہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، آج کون سا روز ہے؟ جی چھٹا. اب کچھ لوگوں کی تراوی چھوٹنا شروع ہو گئی ہے اور کچھ لوگ فجر میں گول ہونا شروع ہو گئے. کیوں بھائی؟ ابھی رحمت کا عشرہ ختم بھی نہیں ہوا اور آپ اور ہم گول ہونا شروع ہو جائیں. آگے مغفرت کا بھی عشرہ آ رہا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے. پورے مہینے محنت کرنی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری بات، من خفف عن مملوکی فیہ غفر اللہ له واعتقه من النار، جو اپنے مملوک کے لیے کام میں کمی کا معاملہ کر دے روزے کی حالت میں، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. یہ تو تھا غلاموں کنیزوں کے لیے، ہمارے آفس کے ملازمین ہوں، دکان کے ملازمین ہوں یا گھر کے ملازمین ہوں، کاموں میں سہولت کر دی جائے، کاموں میں سہولت کر دی جائے. بی بی فاطمہ کے بارے میں پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمومی معاملہ تھا، ایک خادمہ میسر آ گئی کبھی 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 بعد میں، تو ایک دن وہ خود کام کرتی تھی، خادمہ آرام کرتی تھی، اور ایک دن خادمہ کام کرتی تھی، بی بی فاطمہ آرام کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، ایسے نہیں خاتون جنت. اور یہ ان کا معمول ہے سال بھر کا، جب وہ خادمہ کبھی کچھ عرصے کے لیے میسر آ گئی تو. لیکن رمضان شریف میں ہمیں بھی بھوک لگتی تو ہمارے ملازم کو بھی لگے گی، سرونٹس کو بھی لگے گی، چاہے وہ گھر میں ہو دکان میں، ان کے لیے کمی کر دیں، اپنے کچھ کاموں کو سمیٹ لیں. اللہ برکت، کتنی بڑی برکت، اللہ جہنم سے بھی آزادی عطا فرمائیں گے، گناہوں کو بھی بخش دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک سے برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.